الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين فالله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم سورة النساء کا ہم بار بار شروع کر رہے ہیں. اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں مزید منافقین کے حوالے سے ذکر ہے اور یہ بات آئے گی کہ چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اس کے منافق قرار پائے اور منافقین کی تین گروہ بندیاں یا گروپس ہیں جس کا ذکر اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. سنائے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو, آرا کا اختلاف ہو رہا ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا ہے, الٹا دیا ہے, بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے, ان کے اس نفاق کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. تب تو کوئی اختلاف ان کے متعلق ہونا نہیں چاہیے. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راستے پر لے آؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ, اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے, فلن تجد له سبیلا, تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے, مراد اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. ودوا لو تکفرون کما کفروا, وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ کاش جیسے کہ وہ کافر ہوئے. فتکونون سوا, تو تم برابر ہو جاؤ, کیونکہ انہوں نے تو کمزوری اختیار کی, ایمان کے راستوں سے فرار اختیار کیا. اب ان کی خواہش یہ کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو تاکہ تمہارے آگے بڑھنے سے ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو جاتا ہے. اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. فلا تتخذوا منہم اولیاء, پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ, دلی ہمدردی والا, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے. یہ اصل بات ہے, ہجرت اگر نہیں کرتے ان کا ایمان ہی نہیں. اب اس کو ذرا نوٹ فرما لیجیے کہ یہ ہجرت نہ کرنے والے کون ہیں, اشارہ کن کی طرف. ایک تو تھے مکے میں لوگ جن کا ذکر ہم پڑھ چکے آیت نمبر 75 میں, وہ تو مجبور تھے, ان کی تو معافی ہے. اور اہل ایمان آ گئے تھے مدینہ منورہ میں. اس وقت جو خاص طور پر اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف, مکے کے باہر جو قبائل تھے, مدینے کے سبب اور اس کے باہر کے علاقے میں جو قبائل تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بھی ہوئے اور جنہوں نے ایمان قبول بھی کیا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مدینے میں دعوت اسلام ترتیب پا رہا ہے, یہاں اہل ایمان کی جمعیت جمع ہو رہی ہے اور اہل ایمان نے تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دیے, اب تمہارے لیے ہجرت کرنا لازم ہوگا. یہ ایمان کا تقاضا ہے, ہجرت اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. تو یہ منافقین جو خاص طور پر مدینے اور مکے کے باہر سبز کے علاقوں میں قبائل میں تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا نہیں آ رہے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے. اس اعتبار سے ایک اور بات اصول اعتبار سے سمجھ لیجیے, ایک سطح زمین جہاں اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا, اگر وہاں دین پر عمل درآمد کرنے کے مواقع نہیں تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہوگا. ہاں کسی ایسی جگہ پر کہ جو کہ دارال اسلام ہو, مسلمان ہو, نفاذ اسلام کا, اور اس دارالاسلام نے بقیہ علاقے کے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھول بھی دیے ہیں, دارالاسلام ہو اور دروازے بھی کھلے ہوں, تو پھر اگر کوئی شخص کہیں بے بس ہے یا اللہ کے دین پر عمل نہیں کر پا رہا تو وہاں ہجرت کرنا اس کے لیے لازم ہوگا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے, دارالاسلام دنیا میں کہیں نہیں, دارالمسلمین ہے, ہاں سعودی عربیہ کیوں نہ ہو, دارالاسلام نہیں. تو آج ہمیں اپنے مقام پر رہ کر ہجرت نہیں کرنی بلکہ اپنے مقام پر رہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنے بہت کرنی ہو. اگر کہیں دار الاسلام ہو اور اس کے دروازے کھلے ہو تو وہاں جانا فرض ہوگا, نہیں ہے اپنے مقام پر رہ کر ہمیں دین کی جد و جہد کرنی ہو. لیکن افسوس تو یہ کہ آج لوگوں کی ہجرتیں کس کے لیے ہوتی ہیں, دنیا کی کوالیفیکیشن کے لیے, دنیا کا پیسہ بنانے کمانے کے لیے. افسوس اس بات کا, اور دین کے تقاضے پامال ہیں, دین مغلوب ہے, اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. تو کہا گیا فلا تتخذوا منهم اولیاء, ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. فإن تولوا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فخذوہم, انہیں پکڑو. اب یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منافقین اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ہو جو مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہو, اس قوم میں اگر ہو تو ان منافقین کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ ذکر اب آ رہا ہے. فإن تولوا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فخذوہم, تو انہیں پکڑو, فاقتلوہم, اور انہیں قتل کرو, حیث وجدتموہم, جہاں بھی انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار. اب ایکسپشن آ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر کسی ایسی قوم میں ہوں کہ جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہو, عہد ہو, یا تمہارے سامنے آگے توبہ کرنے ہتھیار ڈال دیں, تو ان کے خلاف قتال نہیں ہے. یہ دو استعماری منافقین یسیبون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر وہ لوگ کہ جو تعلق رکھتے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے, ایک یا او جا اوکم, یا دوسری صورت کیا ہے منافقین کی قسم کے بارے میں, گروپ کے بارے میں, وہ لوگ او جا اوکم حصرت صدورہم, جب آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل بالکل تنگ ہو چکے ہوں, وہ بات آ گئے ہوں, این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم, کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے, تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. تو اگر منافقین کسی ایسے قوم میں کہ جن سے تمہاری جنگ چل رہی ہے قتل کرو, اگر ایسے قوم میں ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے, یا تمہارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں نہ لڑنے کا وعدہ کرے, تو پھر ان سے جنگ نہیں تمہاری. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم, اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط فرما دیتا, فلقاتلوکم, تو ضرور تم سے ڈرتے, فإن اعتزلوکم, پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے, فلن یقاتلوکم, پھر تم سے قتال نہ کریں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام پیش کرے, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں رکھی, اب تم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اب ایک تیسری قسم کے منافقین جو فساد ہی چاہتے ہیں, ان کا ذکر. ستجدون آخرین, اب تم اور لوگوں کو پاؤ گے, یریدون ان یعملوکم, جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں, ویعملو قومہم, اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں, لیکن ہے دوگلے, چاہتے یہ ہیں لیکن کرتے کیا ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ, جب کبھی فتنہ فساد سے بلائے جاتے ہیں, ارکسوا فیہا, تو اس میں پڑ جاتے ہیں, فإن لم یعتزلوکم, بس اگر تم سے کنارہ کسی وہ نہ کریں, ویلقوا الیکم السلم, اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش نہ کریں, کفوا ایدیہم, اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکے, تو ان کو بھی مارو, فخذوہم, انہیں پکڑو, فقتلوہم, اور انہیں قتل کرو, حیث ثقفتموہم, تم جہاں کہیں انہیں پاؤ, وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے مقابلے میں تمہیں کھلی سند عطا کی ہے, کہ ان کے خلاف جو کہ فتنہ اٹھا کر آ جائے میدان میں, ان کے خلاف بھی تم جنگ کر سکتے ہو. رکو نمبر 13, اس میں قتل خطا کا قانون بیان کیا جا رہا ہے. غلطی سے کوئی مومن مارا جائے تو کیا کفارہ, عقوبہ وغیرہ, اس کا ذکر. اور قتل عمد, جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور کچھ ہدایات میدان جنگ کے حوالے سے دی گئی تھی. فرمایا کہ وما کان للمؤمنین, اور کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں, ان یقتل مؤمنا, کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے, الا خطأ, مگر یہ کہ خطا سے ایسا ہو جائے, کسی جانور کو مار رہا تھا گولی لگ گئی کسی مسلمان کو, خدا سے ایسا ہو جائے, ورنہ کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں, وہ مومن رہے گا نہیں. پھر وہ آگے فکر آئے گا. ومن قتل مؤمنا خطأ, اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے, تب اس کا کیا کفارہ ہے, فتحریر رقبۃ مؤمنا, تو ایک غلام آزاد کرے, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور خوبہ اس کے وارثوں کے حوالے کرے. خوبہ جو رقم, اس کی تفصیل ہمیں احادیث ملتی ہے, 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں, ظاہر سی بات ہے اس کی اکویلنٹ جو کیش اماؤنٹ بنے گا وہ دے دیا جائے, 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 200 بکریاں, یہ احادیث میں ملتا ہے, یہ خوبہ کی رقم. تو جس وقت اس کی رقم بنے گی وہ دینی ہوگی. تو فرمایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنا, ایک غلام آزاد کرے, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور خوبہ اس کے وارثوں کے حوالے کرے, الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ یعنی وہ رسا معاف کر دیں. یہ پہلی صورت ہو گئی, کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا یہ کفارہ. نمبر 2, اب کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہے اور اس میں کوئی مسلمان ہے اور اس کو مار دیا, اس کا حکم کیا ہے. فَإِن كَانَ قَوْمٌ عَدُوٌّ لَّكُمْ, پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو, وہ ہو مؤمن, اور جسے قتل کیا گیا وہ مومن بھی ہو, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام, یہاں خوبہ نہیں, یہاں پہ صرف غلام کو آزاد کرنا. تیسری صورت, وَإِن كَانَ قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر ایسی قوم ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے اور اس کا کوئی آدمی مارا گیا تو یہ پہلی صورت کے برابر ہو جائے گا بالکل. فدیت مسلمت الی اہلہ تو خوب ہاں اس کے وارثوں کے حوالے کرے. وتحریر رقبۃ المؤمنہ اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے. تو تیسری اور پہلی صورت بالکل برابر ہوگی. تو کسی قوم سے اگر معاہدہ ہے اس کا کوئی شخص مارا گیا خطا سے تو ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خوب بہادی وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین جو یہ نہ پائے تو وہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے. متتابعین مسلسل ایک آدمی ناگا ہو کے دوبارہ شروع کرنے پڑے مسلسل دو مہینے کے روزے. توبت من اللہ کفارہ ہوتے ہوئے اللہ کی جانب سے. وکان اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اپنے فرمائیں یہ کہا کفارہ ہے. ایک سزائیں وہ ہیں جو انگریز کے قانون کے تحت ہمارے یہاں یا مغربی قانون کے تحت وہاں دی جاتی اور یہ قیدی پلتے ہیں جیلوں میں اور بہت سے لوگ ہیں جو کچھ جرم کر کے قید میں رہنا پسند کرتے ہیں بنے سو جس کے معاشرے میں گھومتے پھرتے. کیوں؟ ان کو زیادہ سہولیات جو ہے وہ جیلوں میں مل جاتی. اسلام نے جو کفارے مقرر کیے ہیں اس نے نوٹ فرمائی اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور اس شخص کا اپنا تذکیہ بھی ہوتا ہے. روزہ رکھے گا روحانی طور پر اللہ سے قریب ہوگا نفس کا تذکیہ بھی ہو جائے. غلام آزاد کر رہے تو کسی انسان کا بھلا ہو جائے. اتنے محتاجوں کو کھانا کھلا دو اور صورتوں میں تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے. تو اسلام جو کفارے کے طور پر سزا آپ کہہ لیجیے مقرر فرماتا ہے اس میں اللہ کے حکم بھی ادا ہوتے ہیں بندوں کے حکم بھی ادا ہوتے ہیں خود اس جرم کرنے والے کا تذکیہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جرم سے تائب ہوگا نہ کہ انگریز کے قانون کے تحت ہمارے یہاں اور مغربی قوانین کے تحت وہاں کہ ملزم کو اور جو ہے وہ ہٹا کٹا کر کے باہر نکالا جائے دوبارہ دو چار جرائم کر کے پھر اندر آ جائے پھر ہٹا کٹا ہو کے اور نکال جائے گا. یہ نہیں تو بتم دینا یہ کفارے باحکمت ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیم الحکیم اسی لیے فرمایا کہ اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یہ تو ہوا قتل خطا غلطی سے قتل ہو جائے. اب نوٹ فرمائیے قتل عمد جان بوجھ کے جو کسی مسلمان کو قتل کرے شدید ترین الفاظ ہیں یہاں پر کئی سزائیں. بمن یقتل مؤمنا متعمدا جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم اس کی سزا جہنم ہے خالدا فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ غضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا ولعنہ اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی وہ اعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا. شدید الفاظ اتنی ساری سزائیں جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کرنے پر چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو یا افغانستان میں عراق ہو یہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر ہو کہ جہاں لوگوں کے لیے نماز ادا کرنا دشوار بنا دیا گیا ہے جان بوجھ کے پہلی درج تاکہ اللہ سے بھی تعلق ان کا قائم رہنے دیا جائے. ان ظالموں کو سننی چاہیے آیات چاہے وہ آستین کے صاحب و مسلمانوں میں سے جو ایجنٹ کرتے ہیں باہر والوں کے یہ اگر کافر ہے تو ویسے جہان نہیں ہے اور جو ایجنٹ بن کے یہ بند دماغے کرتے اس طرح کی کاروائیاں کرتے اگر ہیں مسلمانوں میں سے تو رہیں گے نہیں وہ مسلمان. یہ کبھی صحیح الفاظ اللہ کی طرف خیر منانی چاہیے ان کا اپنی آخرت کے اعتبار سے. یہ ایک مسلمان کا قتل اللہ کے رسول نے کارے کو مخاطب فرمایا کتنا عظمت والا ہے کتنا جلال ہے تیرا کتنی عظمت ہے تیری لیکن ایک اللہ کی نگاہوں میں ایک مسلمان کی جان اس سے زیادہ عظمت والی اس سے زیادہ محترم. یہاں کتنے کعبے گرتے ہیں غیر مسلم ممالک میں اس سے زیادہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر کتنے کعبے روزانہ گرتے ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جہنم ہمیشہ میں جس میں اللہ کا غضب اللہ کی لعنت اور بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہمیشہ میں اس کے لیے جہنم. باقی مفسرین نے کچھ آرا بیان کی ہیں میں اس کی بحث پر نہیں جا رہا. کچھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمان کے قتل کو اس نے جائز سمجھا تو یہ ہے حرام وہ ہمیشہ نہیں رہے گا ورنہ یہ کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو اپنی سزا بھگت کے وہ نکال لیا جائے گا. اب یہ مفسرین کی آرا ہے اس کے متعلق اس کے پیچھے یقیناً کچھ ان کے پاس دلائل ہوں گے لیکن اکثر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بہرحال اگر دل میں کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا بھی تو یہ بہت طویل عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رکھے گا. اور جہنم کا معاملہ یہ کہ اس کی آگ کو ایک لمحے دنیا کی کسی مازش کی چیزوں کو انسان برداشت نہیں کر سکتا, یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خون کے ڈرتے ہیں. اس کے بعد میدان جنگ کے حوالے سے ایک اہم ہدایت کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ گیا, اس نے کلمہ پڑھ دیا, تو یہ نہ سوچو کہ جان بچانے کے غرض سے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا, ممکن ہے کہ دل سے پڑھا ہو, تو یہ سوچتے ہوئے کہ جان بوجھ کے پڑھ رہا اس کو قتل نہ کرو, یہ ہدایت دی جا رہی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا, اور مت کہو, لمن القى الیکم السلام, کہ جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے, لست مؤمنا, کہ تم مسلمان نہیں. ایسے واقعات بھی, بلکہ کم سے کم ایک واقعہ تو یقین ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پیش آ گیا تھا اور ایک شخص مارا گیا, اس نے پڑھ دیا کلمہ, صحابی سمجھے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے, انہوں نے قتل کر دیا, اس پہ کمزی آ گئی نہیں. لست مؤمنا, مت کہو کہ تم مؤمن نہیں. تب تبون عرب الحیات الدنیا, اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان, فإن الله مغانم كثيرة, اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں, غنیمت کی چیزیں مل جائیں گی, لیکن کوئی اقرار کر رہا ہے تو اس کلمے کے اقرار کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کو قتل نہ کرو. كذلك كنتم من قبل, تم بھی تو اسی طرح پہلے تھے, فمن الله عليكم, اللہ نے تم پر احسان فرمایا, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو. بخاری شریف میں تفصیل ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, تم بھی تو مکے میں چھپا کرتے تھے, کفار کے درمیان ہی رہتے تھے نا, تم نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, پھر اللہ نے تم پر احسان فرما دیا, تو ان کفار کے علاقے میں ممکن ہے کہ وہ مسلمان پوشیدہ طور پر موجود ہو, تو فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ کہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے میدان قتال میں آ جائیں, جان و مال کھپائیں, وہ برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الغرب, بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں ہیں, والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر, گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر. ہاں, وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ وعدہ فرمایا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم عطا فرمایا ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے, فضیلت دی ہے اجر عظیم کے اعتبار سے. یہ نوٹ فرما دیجیے کہ ایک فرض کفایہ اور ایک نصیر عام, غزوہ تبوک کا نوحگیری نصیر عام کی ہر ایک کا نکلنا لازم تھا, اس وقت پکڑ ہوئی منافقین. اس سے پہلے فرض کفایہ کے درجے میں تھا قتال کے لیے نکلنا جب کال آئے, لیکن ابھارا کیا جا رہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں نکلنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے, گویا نکلنا ہی زیادہ بہتر ہے. درجات منہ مغفرت و رحمہ, یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور اس بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد چودہ رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کمزور اور مجبور ہوں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار فرمایا ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ, لیکن وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں, والمی انفسہم, کہ وہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, قالوا فیما کنتم, فرشتے کہتے تم کس حال میں تھے, قالوا وہ کہتے ہیں, کنا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں بے بس تھے, قالوا فرشتے کہتے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, کہ پس تم اس سے ہجرت کر جاتے, یہ تو تمہارے بہانے تھے, دوسرے کی تو ہجرت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے, اللہ کی زمین وسیع تھی, مدینہ دار الاسلام بن رہا تھا, وہاں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, اوروں کی طرح تم بھی چلے جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے, پلٹنے کے اعتبار سے, پہنچنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. ہاں, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, مگر جو بے بس ہیں مرد, وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, اور عورتیں اور بچے, لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً, وہ کوئی تدبیر کوئی اسباب نہیں پاتے, ولا یا تدون سبیلا اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے. یہ مجبور ہے اصل, تم کٹے کٹے ہو, دنیا جا کے کام کاج کر رہے ہو, تو ہجرت بھی کر اللہ کے رخ, یہ مجبور ہے, ان کو اللہ معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بہت بخش دینے والا ہے. اس کے بعد ہجرت کی فضیلت, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے, یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعةً, تو وہ پائے گا زمین میں عمدہ ٹھکانہ اور کشادگی. وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, اور جو اپنے گھر سے نکلے مہاجراً ہجرت کے لیے, اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت ہو, کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت نہیں ہے. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, پھر اسے موت آ پکڑے آ جائے, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ مستقل آپ دیکھ رہے کہ ہجرت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہو رہا ہے, جس میں صلاۃ قصر, قصر نماز جو سفر میں ہوتی ہے, اور صلاۃ خوف جو میدان جنگ میں پڑھی جائے گی, اس کا ذکر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں نمازوں کی فرضیت کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم نماز میں قصر کر لو, اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کفر کرنے والے, اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا, جیسے کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب جانور فرما دیجیے, الفاظ سے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی خوف وغیرہ ہو تو قصر کر لو, کوئی حرج نہیں, ادر وائز نہیں. تو اصل بات ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ایکسٹینشن کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. میں سوچ چکا ہوں امبیسا کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں کہ سنت رسول قرآن کے کسی حکم کو یا تو مخصوص کر سکتی ہے کسی سچویشن کے ساتھ, سورہ نور آیت نمبر 2, یا وسیع کر سکتی ہے اس کے حکم کی حدود کو, مثلا سورہ نساء آیت نمبر 23 سے تفصیل آ چکی. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے, صلاۃ قصر کا اشارہ اجازت تو قرآن میں آ گئی, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو عام رکھا ہے. ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے تحفہ ہے, ایک آسانی ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. باقی نماز قصر کی تفصیلی باتیں, تفصیلی احکامات, وہ تفاصیل یا نماز کی جو تفصیلی کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں گی. اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر, کہ میدان قتال میں ہیں تو جماعت کا قیام کیسے ہوگا, خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام نماز ادا کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی, اور صحابہ کرام نے بعد میں بھی اس کو جاری رکھا. صلاۃ الخوف میدان قتال میں کیسے ادا ہوگی اس کا ذکر. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور پھر ان کے لیے نماز قائم کریں, تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں. ہتھیار سے توجہ نہ ہٹے, کیونکہ ذکر آگے چل کر آئے گا کہ مشرکین اور یہ کفار اور یہ باغی دین کے اللہ کے دشمن, یہ تو فوری طور پر چاہتے ہیں کہ تمہیں مٹا دیں, تو ذرا تم ہتھیار ہٹاؤ اور یہ حملہ کر دیں. تو فرمایا کہ نہیں, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں, فَإِذَا سَجَدُوا, پھر جب وہ سجدہ کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو آپ کے پیچھے ہو جائیں. یہ ایک رکعت ہو گئی, ایک جماعت نے ایک رکعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام کے کھڑے ہیں, یہ جماعت ایک رکعت ادا کر کے ہٹ گئی. وَالْتَحَقَّتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور اب آئے دوسری جماعت, لم يصلوا, جس نے نماز ادا نہیں کی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, وہ نماز ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ لیں گے, وہ جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے گی, اس کی ایک ہوئی, وہ ایک اور پڑھ لے گی, اس کی دو مکمل ہو گئی, اور وہ سب سے پہلی جماعت اس کی ایک ہوئی تھی نا, اب وہ بعد میں آئے گی اور وہ اپنی نماز مکمل کر لے گی ایک اور رکعت پڑھ کے, دو ہی پڑھنی ہے, اثر بھی ہو جائے گی اس میں. تو یہ ہے صلاۃ الخوف, سب لوگوں کو جماعت کا ثواب بھی مل گیا, جماعت میں شمولیت بھی ہو گئی, یہ عین میدان قتال میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر حالات کبھی ایسے ہو جائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے, جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر چار نمازیں قضا ہو گئی, تو باقی مسئلہ تو باقی الگ ہو جائے گی, مسئلہ الگ ہو جائے گا. لیکن جب تک میدان قتال میں ممکن ہے, اس طرح صلاۃ خوف ادا کی جائے گی. اس کی کچھ اور آدابی ہیں طریقے کے اعتبار سے، وہ بھی تفصیل آپ کو تفاصیل میں انشاءاللہ ملے. بل یا خود ہجرہم، اور چاہیے کہ وہ لیے رہے اپنے بچاؤ، جو بعد میں جماعت آئی وہ بھی بچاؤ کا ہتھیار سامان ساتھ رکھیں. وہ اسلحہ کہوں اور اپنا اسلحہ بھی. والذین کفروا، چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ کہیں تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ، وہ امتیعتکم، اور اپنے سامان سے، مراد بچاؤ کا سامان، اس سے تم گزرا غافل ہو جاؤ. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے، تمہیں ختم کرنے کے لیے مراد ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان کان علیکم اذی من مطر، اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو، او کنتم مرضا، یا تم بیمار ہو، ام قضوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، کوئی مجبوری ہے مثلا بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اسلحہ رکھ سکتے ہو. لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، دفاع کا سامان کم از کم ضرور ہو. یہ تاکید ہے پوری جنگی تیاری. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فیدا قبئی تم الصلاۃ، اب یہ تو خوف کی صورت میں ہوا، اس طرح نماز ادا کرنی ہے، پہلے ہم پڑھا ہے جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اب اس کے بعد جب امن کے حالات آ جائیں تو کیا ذکر ہے. فیدا قبئی تم الصلاۃ، تو جب تم نماز ادا کر چکو، فذکروا اللہ قیاما، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے حالت میں، فقعودا، اور اپنی کروٹوں پر، تو اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، بس اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. فیضت مانتم، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، مراد آپ حالت خوف نہیں ہے، حالت امن ہے، فاقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، مراد ہے کہ اب اس کے پورے آداب کے ساتھ. حالت خوف ہو تو جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن حالت امن آ گئی تو پورے آداب کے ساتھ. فاقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جیسے نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. یہاں پر بھی سنت رسول کی حامی کو سمجھیے، پرانی کریم میں اشارے تو ہیں دن میں، رات میں، سورج ڈھلنے کے موقع پر، لیکن ایگزیکٹ اوقات کیا ہے یہ تفصیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. بخاری کے لیے دیگر احادیث میں وضاحت موجود ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ایک مرتبہ ہر نماز کے اول وقت میں نماز انہوں نے پڑھ کے دکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک مرتبہ ہر نماز کے آخری وقت میں نماز ادا کر کے دکھائی، اور بتا دیے گئے کہ ہر نماز کا یہ آغاز ہے اور یہ اس کا اختتامی وقت ہوگا. تو سنت رسول کی اہمیت، اوقات کی تفصیل مکمل وہاں سے ملتی. ولا تحیلوا ابتغاء القوم، اور ایک اور اہم ہدایت کفار سے قتال اور جنگ کے بارے. ولا تحیلوا ابتغاء القوم، اور کفار کا پیچھے یہ تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو. اپیلنگ انداز میں بات آ رہی ہے، نوٹ کیجیے. ان تکون تعلمون، اگر تم کچھ دکھ درد جھیلتے رہے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امیدیں نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یعنی تکالی تم پر آئی ہے، تم پر بھی آ رہی. اصل بات کیا ہے، دیکھو وہ بھی جھیل رہے ہیں تو دنیا برداشت کرو، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وہ دنیا پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اس کے باوجود ناحق پر ہوتے ہوئے اپنے باطن کے ذریعے آ کے اتنی محنت کر رہے ہیں، جانے قربان کر رہے ہیں. تم تو اللہ والے ہو نا، آخرت کے طالب ہو، اصل زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، حقیقت تمہارے سامنے موجود ہے. تو تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ کر دین کے لیے خدمت کرنی چاہیے، تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ کر دین کے لیے جان و مال کو کھبانا چاہیے. یہ اصل نتیجے میں انداز. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ امیدیں نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. انا انزل، اس کے بعد سولہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے. خاص طور پر ایک منافق کا کچھ مقدمہ پیش آ گیا تھا یہودی کے ساتھ. اس منافق نے دراصل چوری کی تھی، الزام لگایا تھا یہودی پر، اور جب مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو اس منافق اور اس کے اہل خانہ نے چرب زبانی کر کے یہ چاہا کہ یہودی پر الزام تھوپ دیا جائے اور یہ منافق بری ذمہ قرار دے دیا جائے. اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور منافقین کو بھی سرزنش کی جا رہی ہے اور اہل ایمان کو بھی اہم ہدایات عدل و انصاف کے ذمن میں یہاں پر دی گئی ہیں. فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ایسے بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بامقصد طور پر, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے اس کے ذریعے, جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کے تحت آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ دغا بازی کرنے والوں کی طرف سے طرفدار نہ بنیجئے. ابھی جیسے کہ میں نے کیا, ایک منافق نے چوری کی, الزام لگا دیا اس کا ایک یہودی پر, مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, اتنی بڑی چرب زبانی کر کے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی چرب زبانی کر کے الزام دھرنا چاہا اس یہودی پر. اب معاملہ یہاں پر اسلام و کفر کا آ گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے انٹروینشن کی اس مقام پر, کیونکہ مناف کے بارے مسلمان ہے قانونی طور پر, کفر و اسلام کی جنگ آ گئی, اللہ نے انٹروینشن یہاں پر کی. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی جانب سے طرفداری نہ کیجیے, مستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگیے, ان اللہ کان عفوا غفورا, ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم, آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے طور پر اپنے آپ خیانت کرتے ہیں, ان اللہ لا يحب من كان خوارا اثيما, بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا جو خائن ہو, دغا باز اور گناہگار ہو. یستخفون من الناس, وہ لوگوں سے چھپتے ہیں کرواتے ہیں, بلا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے چھپتے نہیں, اللہ سے حیا نہیں کرتے. یہ بڑا پیارا بڑا لطیف ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا ہے, اور اللہ جو اس کے ساتھ ہے ہر حال میں اس سے شرم نہیں کرتا. یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپتے ہیں شرماتے ہیں, بلا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے نہیں چھپتے, اللہ سے نہیں شرماتے, جھجھک محسوس نہیں کرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں وہ بات کی جو اللہ کو پسند نہیں, وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے. اب اس منافق کے جو طرف دار تھے, جو بیجا اس کی حمایت کر رہے تھے, ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. ہا انتم ہا اولائی جا دل تم انہوں سے حیات دنیا, یہ تمہیں لوگ تو ہو کہ ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تم نے جھگڑا کیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن, امن یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل بنے گا. تعصب طرفداری کی وجہ سے بے انصافی نہ کرو, لفظ وکیل یہاں پر آ گیا. آج بھی اس پیشے کے ذریعے کتنے جھوٹے مقدمات کے فیصلے کرائے جاتے ہیں, دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کہیں کسی کو بڑی سزا کرا دیا جاتا ہے, کہیں کسی کو پھانسی بھی دلوا دی جاتی ہے, کہیں کوئی بے قصور چھٹوا بھی لیا جاتا ہے. بھائی بتاؤ, فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ, کون اللہ سے جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن, ام یکون علیہم وکیلا, یہ کون ان کا وکیل ہوگا قیامت کے دن. یہ اصل مسئلہ, نہ چاپلوسی کر لو, پیسہ کھلا دو, تعلقات کے ذریعے سے ججز کو خرید کر وغیرہ وغیرہ, جھوٹی گواہیاں لا کر کر لو, اللہ کے سامنے کون جھگڑے گا, اللہ کے سامنے کون وکالت کرے گا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ, اور جو کوئی برا کام کرے اپنی جان پر ظلم کرے, ہاں جو من یستغفر اللہ, پھر اللہ سے بخشش چاہے, یجد اللہ غفورا رحیما, تو اللہ کو بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا. اس کے راستے کھلے, آؤ تو صحیح توبہ تو کرو, اور اگر یہ نہیں تو پھر اگلا انجام. ومن یسب اثمن, اور جو بھی گناہ کمائے, فانما یسبہ علی نفسہ, تو وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا, اپنے ہی نقصان کے لیے اس نے گناہ کمایا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ومن یسب خطیئتا او اثمن, اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے, ثم یرمی بہ بریئا, پھر اس کی توبہ لگا دے کسی پر, فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, تو اس سے بھاری بہتان اور صریح گناہ لاد لیا اپنے اوپر. یہ تو کیا تھا اس منافق نے, اس کے بھی یہودی پر الزام ٹھوکا تھا تو کہہ دیا یہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ جو تم اپنے اوپر لاد رہے ہو. اس کے بعد سکل اور رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص اس موقع پر مدد فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ذکر ہے, کیونکہ جیسے کہ میں نے کیا یہ مسئلہ اسلام و کفر کی جنگ کا آ گیا تھا. مزید یہ ہے کہ تنہائی کی سرگوشیاں اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی دی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا کہ ولو لا فضل اللہ علیک و رحمتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی, لہذا کوئی بھی تم منہم ایوب لو, تو جس ایک جماعت نے تو قصد یعنی ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دیں صحیح راستے سے. وما یضلونک الا انفسہم وما یضرونک من شیء, اور وہ نہیں پھسلا سکتے مگر اپنے آپ کو, وہ نہیں کسی کو بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو, اور وما یضرونک من شیء, آپ کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور آپ پر اللہ کا بہت فضل ہے. تو یہ خاص میں تیسری مرتبہ کر رہا ہوں, کیونکہ اسلام و کفر کی جنگ کا مسئلہ آ گیا تھا, خاص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوئی وحی کے ذریعے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سرگوشیاں اول تو پسندیدہ نہیں, سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 میں تفصیل آئی ہے کہ یہ سرگوشیاں پسندیدہ نہیں, لیکن تنہائی میں انسان کبھی کچھ گفتگو کسی سے کرنی ہو تو کن باتوں کی تلقین وہ کر سکتا ہے وہ ذکر آ رہا ہے. یہ سب ایک نفسیاتی بات ہے, ایک اجتماعیت ہو, جماعت ہو, لوگ جڑے ہوئے ہوں, اور کچھ لوگ ان سے ہٹ کر بیٹھ کے تنہائی میں گفتگو کر رہے ہوں, تو لا محالہ کتنا پیدا ہوگا, لا محالہ غلط فہمیاں جنم لیں گی. ان اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا جا رہا ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تین افراد بیٹھے ہیں تو دو الگ ہو کر گفتگو نہ کریں, ان لائے کہ ادب یہ کہ اس سے اجازت دے دی جائے, ورنہ لازمن شیطان کو عمل دخل کا موقع ملتا ہے. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح کی سرگوشیاں تنہائی میں کی جا سکتی ہیں. فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کے اکثر مشوروں میں سرگوشیوں میں کوئی بڑائی نہیں. الا من امر بصدقہ, مگر یہ کہ جو حکم دے صدقے کا, او معروف, یا کسی اچھے کام کرنے کا, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا. یہ تین کام ممن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ, اور جو یہ کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, فسوف نعطیہ اجرا عظیما, تو ہم قریب اسے بڑا ثواب عطا کریں گے. یہ تین کام ہیں, تنہائی میں کسی کو ترغیب دلاؤ صدقہ خیرات کی, انصاف کی. اس حوالے سے تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ رکوع نمبر 36-37, یا معروف کی نیک کام کی, کسی کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے منہ لوگوں کے سامنے نہ کہیے تم نے یہ غلط حرکت کی, ایسا نہ کرو, نہیں, تنہائی میں اس کو سمجھانا چاہیے. غلطی ہے اس کی اصلاح کی جائے, یا کسی نیک کام کی دعوت دینا چاہتے تو تنہائی میں علیحدگی میں سمجھایا جائے, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا. یہ بڑی اہم شے ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شے نہ بتاؤں جو نماز روزے سے زیادہ افضل ہے, مراد نفلی نماز نفلی روزے, وہ کیا ہے؟ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے, اس سے زیادہ افضل ہے نفل نماز نفل روزوں سے اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دینا. ہمارے تو یہ کہ دو لڑ رہے ہوں تو اور بھر جاتے ہیں, میں تمہیں اس سے یہ کہہ رہے تمہیں جوا لیجیے, اس کا بیسی ہے تمہاری اس سے, تو یہ شیطنت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 10, انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم, مومن تو بھائی بھائی ہیں آپس, اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو, یہ صلح کی عظمت و فضیلت. تو یہ تین کام علیحدگی میں تنہائی نہیں کر سکتے, ورنہ ادروائز کسی اجتماعیت کے اندر علیحدہ ہو کر بیٹھنا اور سرگوشیاں کرنا, کانوں کانوں میں بات کرنا صحیح نہیں ہے, درست نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ممن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى, اور جو بھی اس کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے, نولہ ما تولیٰ, ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی راستے کی جو اس نے اختیار کیا, ونصلی جہنم, اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے, وساءت مصیرا, اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اب ایک تو وہ شخص جو منافق تھا, جو چرب زبانی کے ذریعے سے چاہ رہا تھا کہ یہودی پر الزام لگا دیا جائے, کامیاب نہ ہو سکا, اللہ نے ہدایت عطا فرما دی, اللہ نے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کو اب ڈر ہوا کہ میرے خلاف کوئی اقدام ہوگا, وہ مدینے سے چلا گیا مکے والوں کی طرف, اور وہاں جا کے وہ مشرک ہو گیا. پس منظر تو یہ ہے. باقی یہ عمومی بات کیا ہے جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دے اور اہل ایمان کے طریقے کے خلاف چلے اس کو ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے. اسی آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کے لیے کوٹ کیا ہے کہ جن مسائل پر امت کا اجماع ہو جائے اس کو چھوڑنے کے اور راستے اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. یہاں سے وہ اس حوالے سے دلیل لائے وساعت مصیرہ اور وہ جہنم برا ٹھکانہ بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد 18 رکوع شروع ہو رہا ہے. اس سے سب سے پہلے شرک کی مذمت ہے اور شیطان کی جو ایجنڈے اور منصوبے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر کیا گیا اور جھوٹی تمناؤں کے متعلق کہا گیا کہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. عمل پیش کرو, نیک عمل کی بنیاد پر ہی تمہیں اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی. سنائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, دیکھے اللہ اس کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے سوا جس گناہ کو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا معاف فرما دے. یہی الفاظ آئے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں. صرف ناقابل معافی جرم ہے الا یہ کہ کوئی توبہ کر کے سچی توبہ کر کے لوٹ آئے, الا یہ ورنہ صرف ناقابل معافی جرم. صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اور اللہ کے حقوق میں کسی کو بھی کسی بھی درجے میں شریک کرنا شرک ہے. اس کی ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لے آ کر کسی مخلوق کے برابر کھڑا کر دیا جائے, معاذ اللہ, یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مقام بلند پر لے جا کر اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے, یہ شرک ہے. لیکن گمبھیر ترین جرم 6 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو سند دی گئی, بما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. براہی نہیں نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث سے خود کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. کئی کئی بت ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بتوں کو پوجنا ہی شرک ہے. یا ہمارے وہ حضرات جو توحید پر بہت زور دیتے ہیں ان کی نگاہوں میں بس قبر پرستی شرک ہے. اس سے آگے کی بات ہوتی نہیں. عام طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 43, کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشی نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرقان آیت نمبر 43, اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشی نفس کو الہ بنا لیا. نفس ایک بات کہے, اللہ دوسری بات کہے. اب اگر بات نفس کی مان لی تو معبود کون ہوا؟ نفس. یہ بھی شرک ہے. نمازیں ہیں, توحید کے بلند بان دعوے بھی ہیں, لیکن مال کی محبت اتنی ہے کہ سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں. دو نمبر کا مال بھی دیکھ رہے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار ہو رہا ہے. تو سنیے بخاری شریف کی حدیث, کئی صاحب کو دینار آپ کے درہم ہلاک ہو گیا, درہم کا بندہ دینار کا بندہ. ماں سے ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے, لیکن اتنا دور ماں کی محبت یہ نہیں کہ اللہ کے احکامات پس پشت, یہ بھی شرک ہے. وطن کی محبت اخبار میں بچانا ہے اس کو. انسان کا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. وطن کی جگہ ہے, وطن کے لیے قنوت کھڑے ہونا, وطن کے لیے محبت. سب سے پہلے پاکستان اسی کا ایک شیر ہے, اسی کا ایک شیر ہے. شرک یہ بھی ہے. اس شرک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس شرک کی بات کون کرتا ہے؟ اور باطل نظام موجود ہو تو نظام مشرکانہ عبادت کامل ہو نہیں سکتے. 3 فتاوی قرآن کی, سورہ مائدہ آیت نمبر 44, آیت نمبر 45, آیت نمبر 47, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے, عمل کے اعتبار سے وہی ظالم, ظلم شرک ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13, ان الشرك لظلم عظیم, شرک سے بڑا ظلم. یہ باطل نظام شرک کسی کا نہیں, اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں, اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے نافرمان. تو نظام مشرکانہ ہو, اللہ کے بجائے حافظ کسی اور کی, اللہ کے بجائے احکامات کسی اور کے نافذ ہو, تو ہماری عبادت مکمل کیسے ہوگی؟ کبھی کامل ہو نہیں سکتی. کبھی کیا ہے ایک حکم اللہ مندہ سورہ نام آئے 57, سورہ یوسف آئے نمبر 40, سورہ یوسف آئے نمبر 67, تین دفعہ ہی کے الفاظ ایک حکم اللہ, حکم کے اختیار اللہ کو حاصل. ظالم نظام ہو, باغیانہ کافرانہ مشرکانہ نظام ہو, تو توحید کامل ہو نہیں سکتی. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی کرے ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو بھائی صرف صرف یہی نہیں ہے کہ بتوں کو پوچھ لیا جائے, صرف صرف یہی نہیں ہے کہ قبر داروں سے مانگ لیا جائے. نفس کی پرستی پہ کتنا عتیق ہے, مال کا بت بھی سر کی طرف لے جاتا ہے. باطل نظام کے تحت زندگی بھی عبادت کو نامکمل کر دیتی ہے, اور اس بار کا صرف ہم اجیر ترین صرف اسباب پر توکل مادہ برسی. پھر کہا رکن نمبر 5 سے تفصیل آئے گی, اسباب سے ایسی توقعات جیسے رب کائنات ہونی چاہیے, اس دور کا ہم اجیر ترین صرف یہ ہے. پڑھے پائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس کو معافی فرماتے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. بلکہ ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما چاہے گا. اس میں ایک لطیف نقطہ ہے, شرک تو توبہ سے بھی معاف ہو جائے گا, امکان ہے, امکان لائسنس نہیں, امکان ہے کہ بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے معاف فرما دے. لائسنس نہیں ہے, پھر عرض کر رہا ہوں, شرک بغیر توبہ کے معاف ہو نہیں سکتا, کتنا گھناؤنا جرم ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے شیرز ہیں شرک کے, اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو تو شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں, یہ کوئی دینداری نہیں. اہل کتاب نے, یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, قرآن نے ان کو مشرک نہیں کہا, حالانکہ بدترین شرک ہے. سورہ بینہ کی پہلی آیت, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین, اہل کتاب الگ مشرکین الگ, اللہ نے الگ الگ کیا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ سے جو ہمیں بچائے, نہ کہ ان شیز کی بنیاد پر کسی کو کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا اور وہ مشرک ہو گیا اور یہ مشرک ہیں اور وہ بھی مشرک ہیں. بھائی اپنے اندر جھانکو, نفس کی برسی تو نہیں, ماں کے بت نہیں تراشے ہوئے, ماں کا برسی میں مبتلا تو نہیں, باطل نظام سے نکل کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے, اگر ہے تو یہ پاس سے ہمیں اپنے لیے لینا ہے تاکہ اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. باقی اس موضوع پر بڑی عمدہ 6 آڈیو کیسز میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی حقیقت اقسام شرک, علماء نے جس کی تحسین فرمائی, وہ تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کرتی ہیں. کئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں اس کے جوابات اس کیسز میں آپ کو ملیں گے. وہ ایک ویڈیو کیسٹ میں بھی ہے, تقریباً 2.5 گھنٹے کا خطاب 1985 کا ڈاکٹر صاحب ابو دادی کا, اس میں بھی آپ کو دستیاب ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس موضوع پر یہ کیسٹ, اس کی سماعت بہت مفید رہے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی تمام شیڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, جیسے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا, گمراہ ہو گیا. اب فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا تھا اللہ کی مشرکین نے, ان کا ذکر یدعون من دونہ الا اناثا, اس کے سوا نہیں کہ وہ تو پکارتے مگر عورتوں کو. انہوں نے جو بتوں کے نام بھی رکھے وہ بھی مونس, لات, منات, عزا, یہ مونس نام تھا. ان یدعون من دونہ الا اناثا, وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. وان یدعون الا شیطانا مریدا, اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اب وہ شیطان, اس کا ذکر, لعنہ اللہ, اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. وقال, اس شیطان نے کہا, لا تقدن من عبادك نصيبا مفروضا, کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کر لوں گا, غیر اللہ کے نام پر, کہیں بتوں کے نام پر,
کئی مرنے والوں کے نام پر یہ نذرانے چڑھاوے دیں گے, ان کا مال نکلواؤں گا اپنے نام پر. یہ شیطانی کام, غیر اللہ کے لیے مناسب رواج شیطانی کام. مزید اس کے ایجنڈے, اس کے منصوبے کیا ہیں؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا, سب باب دکھاؤں گا. عمل کچھ نہیں کریں گے اور کہیں گے ہم تو جنتی ہیں. بھائی چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو تو جہنم میں جائے گا, مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو جہنم میں جائے گا, یہ عبداللہ عبدالرحمان کے گھر میں پیدا ہوا تو جنت میں جائے گا. یہ سب باز ہے جو شیطان دکھاتا ہے. کرنا کچھ نہیں اور امید بڑے لمبی لمبی. بڑے ادھر لن نہ ہوں انہیں ضرور دہاؤں گا, بڑا امن نین نہ ہوں اور انہیں ضرور امید دلاؤں گا, بڑا آمرن نہ ہوں پر سکن آدال نام, اور انہیں ضرور سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان. اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں انشاءاللہ آئے گی. بتوں کے نام جانوروں کو مخصوص کر دیا کرتے تھے تو کان چیر دیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے تقدس والے ہیں, ان کو تو بتوں کے نام تک چھوڑ دیا گیا ہے. اگلی بات, بلا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ, اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے, بدل ڈالیں گے. اللہ نے جو فطرت بندوں کے لیے مقرر فرما دی, جو فطری دائرہ کار اس نے بندوں کے لیے مقرر فرما دیے, اس میں تبدیلی کراؤں گا. مثلا عمل قوم لوط, ہم جنس پرستی آج قانون کی سپورٹ میں برطانیہ یورپ میں اور امریکہ میں, یہ فطرت کے خلاف بغاوت. ضبط ولادت عین فطرت کے خلاف ہے, فہمی فہمی. رحبانیت کر کے دنیا, من مانی شریعت اور من چاہی زندگی, یہ بھی فطرت کے خلاف. عورتوں کو گھروں سے نکال نکال کر معاش کی جدت جہد ملا کے کھڑا کر دینا, یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے. اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی فکر کو صورت اختیار کر رہے ہیں. اب تو پہچاننے میں بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے, نگاہیں نیچی کر لیں گے کہ شاید لڑکی ہے, کیونکہ اس نے پیچھے کوہنی بنا رکھی ہے, آگے جا کے دیکھا تو وہ لڑکا تھا. مردوں سے کہا گیا ٹکنے سے اوپر رکھے شلواروں کو, پین کو, پجاموں کو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نیچے کے نیچے جا رہے ہیں. اور خواتین نے یہ فریض سر انجام دینا شروع کر دیا کہ ان کے دفنے سے اوپر کیا وہ پہلی تک چلتی چلی جا رہی ہے شلوار. اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث ہے, لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی عزت کو صورت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کی عزت کو صورت اختیار کریں. لڑکوں کے بال لمبے سے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لڑکیوں کے بال جو اوپر کرتے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بندے پہننے لڑکے آج بدبخت, کہیں آنکھ سے پھنسایا ہوا ہے, کہیں ہوٹ سے پھنسایا ہوا ہے, کہیں انگور, کہیں جو ہے وہ ناخن بڑھائے ہوئے ہیں, کہیں نیل پالش اس سے لگائی ہوئی ہے. نہ گنداسی وہی نہ لے, یہ ہے جو شیطانی ایجنڈے ہیں. فلام ارند ہوں فلغیر خلق اللہ, اور میں انہیں سکھاؤں گا تو اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی مقدر کردہ صورت گری میں تبدیلی کریں گے. ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ, اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست, فقد خسر خسران مبینا, تو وہ سری نقصان میں پڑ گیا. یعیدہم فیمنیہم, وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر یہ کہ صرف فریب اور دھوکا. اولئک مقباہم جہنم, یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے. اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, سندخلہم جنات, ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے باغات میں, تجریب ان کا حسیر انہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہوگی. اللہ اپنی اہل ایمان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل کتاب, نہ تمہاری آرزو پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر کچھ موقوف. خالی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا, اصل کام عمل پیش کرو. فرمایا میں عمل سوء یجزا بہ, جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پا کر رہے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور اپنے لیے اللہ کے سوا کے دوست پائے گا نہ کوئی مددگار. اس کے برعکس ومن يعمل من الصالحات, اور جو کوئی اچھا عمل کرے گا, نیک عمل کرے گا, من ذکر او انثى, ہاں مرد ہو یا عورت, وهو مؤمن, اور وہ ہو مومن, فاولئک يدخلون الجنہ, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا يظلمون نقيرا, اور تل کے برابر بھی ان کا ظلم نہیں ہوگا. اللہ ہمیں انہیں شامل فرمائے. عمل ثبوت اس کا پیش کرو, تمناؤں سے فقط کچھ نہیں ہوتا. اب ملت ابراہیم کا ذکر. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن, اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ زندگی کے ساتھ زندگی کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس سے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کیا. وہ آ چکا البقرہ آیت 131 میں, جھکا دینا ہر حکم کے سامنے اللہ کے اپنے آپ کو. وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہر ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.